پروردگار عالم ہم سب کی عبادتیں اپنی بارگاہ میں قبول فرما دے، اور جس مقصد کی وجہ سے یہ مجالس رکھی جاتی ہیں ان مقاصد میں بھی ہم سب کو کامیابیاں نصیب فرما دیں. ارشاد خالق کائنات ہوتا ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ہم نے انسانوں کو اور جنوں کو خلق نہیں کیا، بس ایک مقصد کے لیے خلق کیا تاکہ وہ اللہ کی عبادت کریں. جتنا جلدی ہو سکے آپ نیاز بانٹ لیں تاکہ مجلس کا میں صحیح سے شروع کر سکوں. بارہ دیگر صلوات پڑھے، محمد و یہ آیت کم و بیش ہر مسلمان نے سنی بھی ہے اور پڑھی بھی ہے کہ خلقت انسان کا مقصد عبادت تھا. لیکن سوال یہ ہے کہ انسان اس عبادت کے مقصد کو سمجھ کیوں نہیں پاتا. ہم روزانہ نماز میں یہی دعا کرتے ہیں کہ اے خدا اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں صراط مستقیم پہ چلا یا ثابت قدم رکھ یا یہ راستہ دکھا. سوال یہ ہے کہ زندگی گزر کے جا رہی ہے اور ہر روز ہم یہ دعا کر رہے ہیں، لیکن مسئلہ کیا ہے کہ ہم اس صراط مستقیم پہ چل کیوں نہیں پا رہے. سوال اس زمانے میں یہ نہیں ہے کہ کون نماز پڑھتا ہے کون نماز نہیں پڑھتا، سوال یہ ہے کہ جس نماز کے لیے کہا گیا صلاۃ معراج المومن، اس نے اس معراج کو دیکھا کہ نہیں دیکھا. بہت ساری چیزیں شعار ہوتی ہیں، یعنی ہم بچپن سے سنتے ہوئے آتے ہیں، لیکن کبھی تک انسان نے یہ نہیں سوچا کہ یہ معراج ہے کیا، یہ صراط مستقیم ہے کیا. اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے کراچی سے حیدرآباد کا راستہ کہاں اور کیسے جاتا ہے، میں بتانے میں کم از کم ایک منٹ تو لوں گا کہ سیدھا جائیے، پھر لیفٹ پہ مڑیے گا، پھر رائٹ پہ مڑیے گا، پھر اتنا آگے چل کر ایک راستہ آئے گا. لیکن جب خدا سے پوچھا جاتا ہے کہ جنت کا راستہ کون سا ہے، لفظ دو ہیں کہ ایسا راستہ جو سیدھا ہے. نہ زیادہ بتانے میں اللہ نے مشکل کی، نہ اس راستے کی ایڈریس اتنی لمبی ہے، جسٹ اتنا کہا کہ ایک ایسا راستہ ہے جو کیا ہے، سیدھا ہے. یعنی ہمیں راستے پر چڑھنے کی ضرورت ہے. جب آپ راستے پر چڑھتے لائیں گے تو راستہ پھر سیدھا ہے. اور جس راستے کی دعا ہر روز نماز میں ہم کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم صبح کی نماز میں، اہدنا الصراط المستقیم نماز ظہر میں، اہدنا الصراط المستقیم نماز عصر میں، اہدنا الصراط المستقیم مغرب کی نماز میں، پھر اہدنا الصراط المستقیم عشاء کی نماز میں، یہ روزانہ اپنی زبان سے کہہ تو رہا ہے لیکن سمجھ نہیں رہا یہ راستہ کون سا ہے. اور بار بار کہا گیا کہ دعا کرو، یعنی کلمہ پڑھنے کے بعد بھی کہا دعا کرو، علی ولی اللہ پڑھنے کے بعد بھی کہا کہ دعا کرو کہ مجھے اس راستے پہ چلنا ہے، جس کا ایڈریس اتنا آسان ہے، کہا گیا صراط مستقیم ایک ایسا راستہ ہے جو سیدھی طرف جاتا ہے. لیکن سوال یہ ہے یہ چل کیوں نہیں پا رہا. یعنی ایک مسلم جب دوسرے مسلم کو قتل کرتا ہے، قاتل بھی یہ دعا کر رہا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، مقتول بھی یہ دعا کر رہا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم. کربلا میں امام حسین کو شہید کرنے والے بھی اپنی نمازوں میں کہہ رہے تھے اہدنا الصراط المستقیم، اور جس گلے پہ چھری چل رہی تھی وہ حسین ابن علی بھی کہہ رہے تھے اہدنا الصراط المستقیم. اس کی اہمیت بہت ہے اگر مومن سمجھ جائے. بہت سارے الفاظ سادہ سے ہوتے ہیں، ہم زندگی میں استعمال کرتے ہیں. ایک مرتبہ مجلس ختم ہوتی ہے، مومن دعا کرتا ہے خدا مجھے امام زمانہ کے آوان و انصار میں شامل فرما. کتنا آسان ہے دعا کرنا اور آپ کا آمین کہنا. اے خدا مجھے شہادت کی موت نصیب فرما، کتنا آسان ہے دعا کرنا اور آپ کا آمین کہنا. بالکل ایسے ہے اہدنا الصراط المستقیم کا کہنا اور نماز کو ختم کر کے آگے بڑھ جانا. لیکن فرمایا دعا کرنے سے کچھ نہیں ہوتا، جب تک اس دعا کے ساتھ اس دعا کا بندوبست تمہارے ساتھ نہ ہو. اگر میں یہاں پر کہتا رہوں پانی پانی, بہت مشہور مثال ہے, میری پیاس نہیں بجھنے والی. جب تک میں اس پانی کی تلاش میں باہر نہیں نکلوں گا, کتنی بھی دعا مومن کرتا رہے گئے, خدا مجھے امام زمانہ کے آوان و انصار میں شریک فرما اور آپ آمین بھی کہتے رہے, لیکن یہ دعا تب تک قبول نہیں ہوگی جب تک تو شرائط کو اپنے وجود میں پیدا نہیں کر لیتا. تو اب اہدنا الصراط المستقیم کی کچھ شرطیں ہیں. جب تک یہ شرطیں ہمارے وجود میں نہیں آتی, تب تک ہم اس راستے پہ چلنے کی قابلیت کو پیدا نہیں کرتے. اس کی شرط کیا ہے؟ اللہ نے دو شرطیں بیان کی. فرمایا اہدنا الصراط المستقیم کے کہنے سے پہلے تو دو جملے کہتا ہے. پہلا جملہ ہے ایاک نعبد, دوسرا جملہ ہے ایاک نستعین. صیغہ حصر ہے, اے خدا میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں, میں تجھ ہی سے مدد مانگتا ہوں. یعنی جب تک مقام استعانت اور عبودیت ہمارے وجود میں نہیں آتا, تب تک ہم صراط مستقیم پہ چڑھنے کی قابلیت کو پیدا کر ہی نہیں سکتے. یعنی صراط مستقیم سامنے ہے, لیکن اگر اس پہ چڑھنا چاہتے ہو, اس ٹول پلازا پہ آنا چاہتے ہو, تو اپنے وجود میں نعبد کو پیدا کرنا ہوگا, نستعین کو پیدا کرنا ہوگا. تو آپ پوچھیں گے مولانا مجھے کیسے پتا چلے میں مقام نعبد پر آیا کہ نہیں, میں مقام نستعین پر آیا کہ نہیں؟ تو سمپل سی مثال ہے, مومن اپنے آپ سے پوچھے 70 سال میری زندگی گزر گئی, 50 سال میری زندگی گزر گئی, اگر 20 سال پہلے جیسی میری نماز تھی, آج بھی اگر میری نماز ویسی کی ویسی ہے, اس کا مطلب میری نماز میں ترقی نہیں آ رہی. کہ مولا علی فرماتے ہیں ملعون ہے وہ ملعون ہے جس کا آج اس کے کل سے بہتر نہیں ہے. تو یہ کیسا مومن ہے جس کی نماز میں ترقی نہیں آ رہی؟ 20 سال جیسی اس نے نماز پڑھی تھی, آج بھی ویسی کی ویسی نماز ہے, یہ معراج تک نہیں پہنچ پا رہا. 20 سال جیسے اس نے مجلس سنی تھی, 20 سال پہلے جیسے اس نے دعا کی تھی, آج بھی اگر ویسی ہی دعا ہے, اس کا مطلب اس کے وجود میں اسپرچولیٹی اور روحانیت نہیں بڑھ رہی. اگر روحانیت بڑھ نہیں رہی, اگر اس کی نماز میں ترقی نہیں ہے, بھائی آپ کے بینک اکاؤنٹ میں ترقی آ رہی ہے, 0 بڑھ رہے ہیں, آپ کے گھر میں ترقی آ رہی ہے, آپ کی گاڑی میں ترقی آ رہی ہے, آپ کے لباس میں ترقی آ رہی ہے, وہ بچہ جو چھوٹا سا بچہ ہے اگر پہلی کلاس میں پڑھ کر, اب اس کو بھی اتنی سمجھ ہے کہ بابا مجھے دوسری کلاس میں ڈالو, اور دوسری کلاس پڑھ لی کہتے بابا آپ تیسری کلاس میں ڈالو, تیسری کلاس پڑھ لی کہتے بابا چوتھی میں ڈالو, اگر پہلی کلاس کے بچے کو پاس ہونے کے بعد آپ پہلی میں ڈالو گے, وہ بچہ بھی اعتراض کرے گا. لیکن یہ کیسا علی کا شیعہ ہے, یہ کیسا امام زمانہ کا ماننے والا ہے کہ 20 سال زندگی گزر گئی, 50 سال زندگی گزر گئی, سر کے بال سفید ہو گئے, نماز ویسی کی ویسی. تبھی میرے چھٹے امام فرماتے اگر کسی نے ایسی نماز پڑھی, صلوات پڑھے مولا کی شان, اگر کسی نے ایسی نماز پڑھی 2 رکعت نماز جس نماز میں اس کے وجود میں حضور ہو, تو مولا فرماتے ہیں وجب علیہ الجنہ, میں جعفر صادق گواہی دیتا ہوں اس پہ جنت واجب ہو جاتی ہے. 2 رکعت نماز میں کتنا ٹائم لگتا ہے؟ بہت زیادہ, 4 منٹ 5 منٹ. اور سوال ہے مولا اتنی نمازیں لوگوں نے پڑھیں, 1000 رکعت لوگوں نے نمازیں پڑھیں, 100 رکعت لوگوں نے نمازیں پڑھیں, آپ نے یہ نہیں کہا کہ ان پر جنت واجب ہے, آپ نے کہا 2 رکعت ایسی نماز جس میں حضور ہو. یعنی شرط قبولیت نماز اور دخول جنت یہ ہے کہ انسان کے وجود میں کیا ہو؟ حضور ہو. یعنی اگر 1 گھنٹہ آپ مجلس میں بیٹھیں اور اگر آپ کا ذہن اس مجلس میں نہ ہو, تو بیٹھنا اور نہ بیٹھنا کسی کام کا نہیں ہے. لیکن اگر 5 منٹ مومن مجلس میں بیٹھے لیکن حضور قلب کے ساتھ بیٹھے, اس مجلس میں بیٹھنا اس کے لیے واجب جنت بن جاتا ہے. اور یہ حضور پیدا کیسے ہوتا ہے؟ سائیکولوجسٹ کہتے ہیں ایک سوال سے حضور پیدا ہوتا ہے. اگر مومن اپنے وجود میں حضور کو پیدا کرنا چاہتا ہے, حضور وہی نعبد کا مقام ہے, تو فرمایا خود سے سوال کرو, تمہارے وجود میں حضور پیدا ہوگا. ابھی آپ کے ذہن مختلف جگہوں پر پراکندہ ہیں, لیکن اگر میں آپ سے ایک سوال کروں, آپ لوگ کہاں بیٹھے ہیں, کس امام بارگاہ میں بیٹھے ہیں, اس امام بارگاہ کا نام کیا ہے, تو جیسے آپ جواب دیتے جائیں گے ویسے ویسے حضور پیدا ہوتا جائے گا. آپ کا مختلف جگہوں سے ذہن دور سے ہٹ کر اور فوراً اس امام بارگاہ میں آ جائے گا. فرمایا بالکل اسی طرح اگر مومن اپنے وجود میں حضور کو پیدا کرنا چاہتا ہے, جب نماز کی حالت میں کھڑا ہو جائے فوراً اس کا ذہن ادھر ادھر جانا شروع کر دے, تو خود سے سوال کرے کہ تو کہاں پہ کھڑا ہے, جواب آئے گا میں مصلی پر کھڑا ہوں, اگر کربلا چلا جائے، ذہن کہیں ادھر ادھر چلا جائے تو فوراً خود سے سوال کرے. اسی لیے فرمایا اگر حضور کو پیدا کرنا چاہتے ہو تو مولا علی مثالیں دیتے ہیں، فرمایا اگر حضور کو پیدا کرنا چاہتے ہو تو اپنے وجود میں کچھ نشانیوں کو رکھا کرو. لیکن اے مومن، اگر تو چاہتا ہے تمہارے وجود میں حضور خدا پیدا ہو تو ہمیشہ دائم الذکر رہا کر، یعنی تمہاری زبان پر ذکر پروردگار عالم رہے. تو کہنے لگا مولا اگر میں بھول جاؤں ذکر خدا کرنے کے لیے، تو امام فرماتے اس حضور کو پیدا کرنے کے لیے کوئی نشانی اپنے وجود میں رکھا کر، یعنی تسبیح کا ہاتھ میں ہونا تمہیں یاد دلائے گا کہ تمہیں ذکر خدا کرنا ہے. اپنے گھر میں اگر تم امام حسین کی زری لگا دو گے، جیسے زری پر نگاہ پڑے گی فوراً امام حسین کا تصور تمہارے ذہن میں آئے گا. جب نماز کو مسجد میں پڑھو گے، اس مسجد پر نگاہ پڑے گی فوراً تمہارا ذہن پروردگار عالم کی طرف جائے گا. جب گاڑی میں بیٹھتے ہو، ایسی شے اپنی گاڑی میں لگا دو جیسے تمہاری نگاہ اس شے پر پڑے فوراً تمہارے ذہن میں آئے تم کسی پروردگار عالم کے حضور میں ہو. اسی لیے آغا طباطبائی سے پوچھا گیا، ان کے شاگرد فرماتے ہم نے کبھی بھی آیت اللہ طباطبائی کو سوتے وقت یہ نہیں دیکھا وہ اپنے پاؤں کو سیدھا کر کے سوئیں. ہمیشہ ان سے پوچھتے تھے قبلہ آپ اپنے پاؤں کو سیدھا کر کے نہیں سوتے، ہمیشہ آپ کے پاؤں تھوڑے بہت ٹیڑے ہوتے ہیں. تو انہوں نے فرمایا اس لیے پاؤں کو ایسا رکھتا ہوں کیونکہ میں جب یہ سوچتا ہوں میں حضور پروردگار عالم میں ہوں تو مجھے بہترامی لگتی ہے کہ اللہ کے حضور میں اپنے پاؤں کو سیدھا کروں. اتنا حضور پروردگار ان کے وجود میں آ گیا. تو اگر اس حضور کو پیدا کرنا ہے تو مولا فرماتے ہیں اس کے لیے ذکر خدا تمہاری زبان پر ہمیشہ ہونا چاہیے. جب تک ذکر پروردگار عالم تمہاری زبان پہ نہیں تو اس حضور میں نہیں آ سکتا. مختلف باتوں میں لگ جاتا ہے، ٹی وی آپ کے حضور کو دور کر دیتی ہے، مختلف باتیں آپ کے حضور کو دور کر دیتی ہیں، غیبتیں آپ کے حضور کو دور کر دیتی ہیں، غلط دوستیاں آپ کے حضور کو دور کر دیتی ہیں. حضور کا مطلب یہ ہے ہمیشہ حضور پروردگار عالم میں رہو. ہمیشہ ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. ایک استاد تھا، اس نے اپنے 3 یا 4 شاگرد تھے، ایک شاگرد سے وہ بہت زیادہ پیار کرتے تھے، تو تینوں شاگردوں میں حسد پیدا ہوا. انہوں نے کہا استاد جی آپ اس سے بہت پیار کرتے ہیں، حالانکہ پڑھائی میں ہم تینوں ایک جیسے ہیں، لیکن اس سے آپ اتنی محبت کیوں کرتے ہیں؟ انہوں نے اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے تینوں شاگردوں سے ایک امتحان لیا. مشہور مثالیں بچپن سے آپ سنتے ہوئے آتے ہیں. تمام شاگردوں کو کہا کہ بھائی ایک ایک مرغی لو اور ایسی جگہ پر ذبح کر کے آؤ جہاں پہ تمہیں کوئی دیکھے نہ. چاروں گئے واپس آئے، پہلے سے پوچھا ذبح کر کے آئے کہاں؟ کہاں پہ ذبح کر کے آئے؟ کہ استاد جی ایک غار تھا پہاڑوں کے اوپر، وہاں پہ کوئی نہیں تھا چرند و پرند، اندر گیا اور وہاں پہ میں نے مرغی کو ذبح کیا. کہ بہت ہوشیار ہو. دوسرے سے پوچھا تم کہاں ذبح کر کے آئے؟ کہ استاد جی میں جنگل کے اندر گیا، وہاں پر کوئی نہیں تھا، کوئی مجھے نہیں دیکھ رہا تھا، میں نے وہاں پہ ذبح کیا. تیسرے سے پوچھا تم کہاں ذبح کر کے آئے؟ کہ ان دونوں سے تھوڑا ہوشیار تھا. کہ استاد جی جنگل میں جانے کی کیا ضرورت تھی، غار میں جانے کی کیا ضرورت تھی، میں گھر گیا کمرے کے اندر کونڈی لگائی اور اپنے کمرے کے اندر ہی میں نے ذبح کیا، اتنی دور جانے کی ضرورت کیا تھی. چوتھے سے پوچھا تم کہاں ذبح کر کے آئے؟ تو کہتا استاد جی کہیں بھی نہیں. کہا کیوں؟ کہا کیونکہ آپ نے کہا تھا ایسی جگہ پہ ذبح کرنا جہاں تمہیں کوئی نہ دیکھے، میں جہاں جہاں گیا وہاں وہاں وہ مجھے دیکھ رہا تھا. اب سوال آپ سے ایک ہے، کیا یہ چاروں کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھتے تھے کہ نہیں؟ کیا یہ چاروں خدا کو مانتے تھے کہ نہیں؟ کیا یہ چاروں نماز پڑھتے تھے کہ نہیں؟ کیا یہ چاروں مسلم تھے کہ نہیں؟ پھر سوال یہ آئے جب چاروں خدا کو مانتے تھے، ایک کتنا متوجہ کیوں تھا اور تین متوجہ کیوں نہیں تھے؟ جبکہ چاروں اللہ کا کلمہ پڑھتے تھے، چاروں مسلم تھے. سوال یہ آئے کہ تین غافل تھے، ایک کے وجود میں حضور پروردگار عالم تھے. یہ حضور ہے جو ہمیں گناہ سے بچاتا ہے، یہ حضور ہے جو ہمیں امام زمانہ کے قریب کرتا ہے، یہ حضور ہے جو ہمیں معراج کی منزل تک پہنچاتا ہے. اور اس حضور کو اپنے وجود میں پیدا کرنے کے لیے ہمیں نعبد کو سمجھنا ہوگا، ہمیں نستعین کو سمجھنا ہوگا، جو روز اپنی نمازوں میں پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین. قرآن کہتا ہے اولئک وقرن فی اذانہم، کچھ ایسے لوگ ہیں گویا جن کے کانوں میں کنکریاں ڈال دی گئی ہیں، پتھر ڈال دیے گئے ہیں. میں بلاتا تو ہوں لیکن ایسے ہے جیسے یہ سن نہیں رہے. کبھی اہل بیت نے یہ نہیں کہا کہ جب 400 ملین شیعہ بنیں گے تو ہم قیام کریں گے، نہیں. ہمیشہ ایک اقلیت کا عدد بتایا. امام حسین 72، چھٹے امام تقریباً 122 اور 123 کہتے ہیں اگر میرے پاس اتنے صحابی ہوتے میں قیام کرتا. آپ کے بارے میں مولا فرماتے ہیں 313، کبھی نہیں کہا کہ 500 ملین شیعہ، کبھی نہیں کہا کہ 600 ملین شیعہ ہوں گے تو میرا ظہور ہوگا، نہیں کہا 313. یعنی ایسی اقلیت جن کا عقیدہ جن کا عمل ایک ہو، آج ایک ہی محلے میں 1000 شیعہ بھی رہیں، عقیدہ بھی الگ ہے عمل بھی الگ ہے. جب عقیدہ اور عمل بگڑ جاتا ہے تو اس امت میں فسق و فجور اٹھ جاتا ہے. مسلمان تو سارے مسلمان ہیں، لیکن جب عقیدے اور عمل میں بگاڑ آیا تو سیدہ کے دروازے کو آگ لگائی گئی. جب عقیدہ اور عمل ایک نہ رہا تو کربلا بنی، جب عقیدہ اور عمل ایک نہ رہا تو امام حسین کے پاؤں کے امام حسن کے پاؤں کے نیچے سے مسلح کو کھینچا گیا. جب عقیدہ اور عمل ایک نہیں رہتا تو وقت حاکم صبح کی نماز 4 رکعت بھی پڑھا دے تو مسئلہ نہیں رہتا. جب عقیدہ اور عمل ایک نہیں رہتا تو جمعے کی نماز اگر بدھ کو پڑھا دی جائے تو امت پہ فرق نہیں پڑتا. اگر معاشرہ ایسا بن جائے جس کے عقیدے اور عمل میں تضاد آ جائے، یعنی جب تک وہ مقام نعبد تک نہیں پہنچتا، جب تک وہ مقام نستعین تک نہیں پہنچتا، فرمایا تب تک وہ صراط مستقیم پر چلنے کی قابلیت کو پیدا نہیں کرتا. اور یہ کب ہوگا؟ جب انسان احساس ذمہ داری پائے گا کہ مجھے دنیا میں لایا کیوں گیا، میں کس مقصد کے لیے پیدا ہوا. مولا علی فرماتے اگر بوڑھے سے پوچھو تمہاری زندگی کیسے گزری، کہے گا خواب کی طرح. جوان سے پوچھو تمہاری زندگی کیسے گزری، کہے گا خواب کی طرح. مولا فرماتے جو زندگی خواب کی طرح گزر جاتی ہے، اس زندگی کے لیے اپنی ابدی زندگی کو تباہ و برباد نہ کیا کرو. آج مسئلہ یہ ہے، ہماری محبت کا معیار بدل گیا، ہماری نفرت کا معیار بدل گیا، ہماری پسند اور ناپسند کا معیار بدل گیا. جن چیزوں کو ہم پسند کرتے ہیں ان چیزوں کو اہل بیت پسند نہیں کرتے تھے، جن چیزوں سے ہم نفرت کرتے ہیں ان چیزوں سے اہل بیت نفرت نہیں کرتے تھے. ہماری زندگی کا جو آج اسٹیٹس ہے وہ نہیں ہے جو اہل بیت کی زندگی کا اسٹیٹس تھا. مولا علی کے لیے یہ باعث سے پرواہ نہیں تھی کہ مولا بڑے گھر میں رہے یا چھوٹے گھر میں رہے. مولا علی کے لیے اگر کوئی باعث عزت تھی، مولا ایک ایسے گھر میں رہنا چاہتے تھے جو گھر اطاعت خدا کے سائے میں بنا. آج ہماری پسند کیا ہے ناپسند کیا ہے؟ آج جوان جب نوکری ڈھونڈنے جاتا ہے تو کس چیز کو پسند کرتا ہے؟ آج جب پیسہ کمانے کے پیچھے جاتے ہیں ہم کس چیز کو پسند کرتے ہیں؟ ہماری پسند اور ناپسند کو بنا کون رہا ہے؟ کیا علی بنا رہے ہیں یا ٹی وی بنا رہا ہے یا معاشرہ بنا رہا ہے یا دوست بنا رہے ہیں؟ ہماری پسند کیا ہے؟ اگر مالدار بن گیا تو میں کامیاب ہوں، اگر بڑی گاڑی مل گئی تو میں کامیاب ہوں. جوان کی پسند کیا ہے؟ اگر خوبصورت بیوی ملی تو میں کامیاب ہوں. خاتون کی پسند کیا ہے؟ کہتی اگر مالدار شوہر ملا تو میں کامیاب ہوں. لیکن سیدہ سے پوچھئے کہ آپ کی پسند کیا ہے، کتنے رشتے آئے سیدہ کے لیے، لیکن سیدہ نے کہا سیدہ کی پسند ہی ہے، اگر مال نہیں ہے تو نہ ہو. بس عزت دار ہو لوگوں کی نظر میں نہیں اللہ کی نظر میں، کیونکہ لوگ عزت گاڑی کو دیتے ہیں، لوگ عزت مال کو دیتے ہیں، لوگ عزت پیسے کو دیتے ہیں. اور یہ جلان اتنا بے وقوف ہے، یہ بزرگ اتنا بے وقوف ہے، یہ سمجھتا ہے کہ اگر میرے پاس بڑی گاڑی ہے تو میں عزت دار بن جاؤں گا. یہ عزت تمہیں نہیں دی جا رہی، یہ اس لوہے کو دی جا رہی ہے اس پہ چڑھ کے تو سفر کر رہا ہے. یہ عزت کچھ کاغذ کے ٹکڑوں کو دی جا رہی ہے. لیکن مولا علی کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا ہمارے چاہنے والے ایسے ہیں، اگر دنیا کا مال و دولت انہیں دیا جائے، اگر آج امیر ہوں اور کل فقیر ہوں، ان کے چہرے پہ ذرہ برابر شکن نہیں آتی. کہا ایسے ہے کہ رات کو سوئے تھے ان کے کاندھوں پر دو مچھر کے پر تھے، اور صبح اٹھے ان کے کاندھوں سے دو مچھر کے پر گر گئے. اور فرمایا ایسے شیعوں کو دیکھنے کے لیے میں امام مشتاق ہوں کہ ان کی زیارت مجھے کب ہوتی ہے. کچھ وہ ہیں جو مولا کو دیکھنا چاہتے ہیں، لیکن کچھ وہ ہیں جن کو علی ابن ابی طالب دیکھنا چاہتے ہیں. مولا علی بڑی عجیب نشانیاں بتاتے ہیں، فرمایا لوگوں کی سوچوں سے پتا چلے گا کہ علی والے ہیں کہ نہیں ہیں، نہ ان کے کپڑوں سے پتا چلے گا، نہ ان کے ہولیوں سے پتا چلے گا، نہ ان کے چہروں سے پتا چلے گا، ان کی سوچ سے پتا چلے گا، ان کی زندگی کے فیصلوں سے پتا چلے گا. اس نے 70 سال 50 سال 20 سال جو زندگی گزاری اور جتنے ایکشن اور فیصلے لیے، ان کے فیصلوں کی بنیاد علی کی سوچ تھی، اللہ کی عبادت تھی یا معاشرے کی سوچ تھی؟ آج ہماری سوچ کیا ہے؟ مولا علی آپ بتائیے کہ آپ کا شیعہ کون ہے. سمپل سا جواب، جس طرح صراط مستقیم کے لیے خدا نے کہا ایک ایسا راستہ جو سیدھا ہے. مولا علی بھی ایک جملہ فرماتے ہیں، بلکہ ایک لفظ میں بتاتے ہیں کہ میرا شیعہ کون ہے. مولا آپ کا شیعہ کون ہے؟ امام نے فرمایا جس کے وجود میں عقل ہے وہ میرا شیعہ ہے. اگر عقل نہیں تو میرا شیعہ نہیں. مولا کیا مطلب؟ جس انسان کو خدا نے انسان بنا کے بنایا اور بھیجا، کیا اس میں عقل نہیں ہوگی؟ تمیز حیوان و انسان یہی ہے کہ یہ صاحب عقل ہے؟ فرمایا نہیں، اگر یہ صاحب عقل ہوتا تو خدا کبھی نہ کہتا اولئک کالانعام بل هم اضل. قیامت کے دن اسی انسان کو اٹھایا جائے گا، لیکن خدا کہے گا یہ انسان نہیں ہے، یہ حیوان ہے، بلکہ حیوان سے بدتر ہے. مولا ذرا اور وضاحت کریے، ہمیں پتا کیسے چلے کہ ہم صاحب عقل ہیں؟ فرمایا تمہارے فیصلوں سے پتا چلے گا کہ جو تم نے زندگی میں اسٹیپ اور فیصلہ اٹھایا اس کی بنیاد عقل تھی یا وہم تھی. 80% آف لوگ جو دنیا میں رہتے ہیں ان کے فیصلوں کی بنیاد وہم ہے. لوگ آئے مولا کے پاس، مولا امیر شام بڑا عقل مند ہے. امام نے کہا کیوں؟ کہا حکومت بھی بچائی، تخت بھی بچایا، آپ کے تمام تر علاقوں پر بھی قبضہ کیا، آپ کے سچے سچے صحابیوں کو بھی دنیا سے اٹھا لیا اور شہید کروا دیا، مولا آپ کے پاس کیا رہا؟ مولا فرماتے اسے عقل نہیں کہتے جو اپنے تخت کو بچائے، اسے عقل نہیں کہتے جو اپنی حکومت کو بچائے، اسے عقل نہیں کہتے جو اپنا مال بچائے، اسے عقل نہیں کہتے جو اپنی اولاد کو بچائے. عقل وہ آئے جس سے تمہارا ایمان بچے. پھر امام نے جملہ فرمایا، فرمایا العقل ما عبد به الرحمن، عقل مند وہ آئے جو اپنی عقل سے دنیا کو نہ بچائے بلکہ اپنی عقل سے اپنی آخرت کو بچائے. ما عبد به الرحمن، جس سے رحمان کی عبادت کی جائے. آج مومن اپنی 20 سال کی زندگی، 40 سال کی زندگی اور جوان اپنی زندگی کے فیصلوں سے سمجھ سکتا ہے کہ میں عقل مند تھا یا جاہل تھا. کیسے پتا چلے گا؟ آپ نے شادی کی، دیکھیے آپ نے فیصلہ عقل کی بنیاد پر کیا تھا یا وہم کی بنیاد پر کیا تھا. اور عجیب جملہ مولا فرماتے ہیں، عقل کے نہ ہونے کی وجہ سے لوگوں کی دنیا بھی تباہ اور لوگوں کا جسم بھی تباہ ہوتا ہے. یعنی شوگر کا مریض، بلڈ پریشر کا مریض، ہارٹ اٹیک، جتنی بیماریاں ہوتی ہیں مولا فرماتے ہیں عقل کے نہ ہونے کی وجہ سے. اگر عقل ہوتی یہ بچ جاتا، کیونکہ اس کے وجود میں عقل نہیں ہے اسی لیے یہ اپنا جسم بھی بیمار کرتا ہے، یہ اپنی روح کو بھی بیمار کرتا ہے. اور دنیا سے جاتے جاتے ایک بیمار جسم قبر میں چھوڑ کر جاتا ہے اور ایک بیمار روح جہنم میں چھوڑ کے چلا جاتا ہے. کہ مولا کیسے پتا چلا؟ ڈیسیجن سے. آپ نے شادی کی آج سے 20, 40, 50 سال پہلے. سوال یہ ہے یا جو شادی کرنا چاہتا ہے، بنیاد عقل ہے. ہمارے اندر پہلا جو فیصلہ آتا ہے ڈیسیجن میں، کس سے شادی کروں، پہلا سوال کیا آتا ہے؟ حسین ہو، خوبصورت ہو. اگر نراکی فرماتے ہیں کتنا بے وقوف ہے جو فنا سے محبت کر رہا ہے، جس کا نام ہی فنا ہے، جو ختم ہونے والی چیز ہے اس سے محبت کر رہا ہے. کہ اگر عقل مند ہوتا تو بقا سے محبت کرتا. اہل بیت نے کبھی فنا سے محبت نہیں کی. اگر دنیاوی عقل سے دیکھو گے تو امام حسین کا کربلا میں جانا صحیح نہیں تھا. اگر دنیاوی عقل سے دیکھو گے، امام نے بچے بھی شہید کروائے، مولا کا مال بھی گیا، جان بھی گئی، سب کچھ گیا. لیکن اگر الہی عقل سے دیکھو گے تو حسین سے بڑا کوئی کامیاب نہیں تھا. عقل دنیاوی کا فیصلہ الگ ہے جسے ہم وہم کہتے ہیں، عقل الہی کا فیصلہ الگ ہے جسے ہم علم کہتے ہیں. اگر اس عقل سے انسان فیصلہ کرے، زندگی میں تکلیفیں تو آتی ہیں لیکن کیونکہ عقل الہی ہے، وہ عقل بتاتی ہے کہ صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے. عقل دنیاوی کہتی ہے اس سے شادی کرو جو حسین ہو، جو مالدار ہو، جو پیسے والی ہو، بڑے باپ کی بیٹی ہو، مشہور ہو. کیا ملے گا؟ مال ملے گا، دولت ملے گی، دنیا بنے گی، گاڑی ملے گی. لیکن عقل الہی سے پوچھو شادی کس سے کروں، تو پہلا سوال اور پہلا جواب جو آئے گا کہے گا خوبصورت نہیں، پہلے خوبصورت نہیں، خوبصورت ہونی چاہیے. کیونکہ سیرت کو فنا نہیں ہے، صورت کو فنا ہے. آج آپ نے حسین خاتون سے شادی کی، کل کوئی چمڑی کی بیماری ہوئی، جیسے حسن گیا محبت بھی گئی. لیکن اگر آپ نے سیرت کی وجہ سے شادی کی، جب تک سیرت کو بقا ہے تب تک محبت میں بقا ہے. آپ دکان پر گئے کوئی کپڑا لینے، حسین کپڑا، نرم کپڑا، کلر بھی اچھا تھا، آپ نے کہا مجھے خریدنا ہے. دکاندار نے کہا مہنگا ہے، آپ نے کہا نہیں خریدنا ہے. کیونکہ اکثر لوگوں کی عقلیں ان کی آنکھوں میں ہوتی ہیں، عقل دماغ میں نہیں ہوتی، آنکھ میں ہوتی ہے. جو دیکھا وہیں سے فیصلہ کر لیا تو کہا خریدنا ہے. جیسے خریدنا چاہے اس کے دوست نے روک لیا، کہ بھائی یہ کپڑا نہیں خریدنا. کہا کیوں؟ کہا کل میں خرید کے گیا تھا، واشنگ مشین میں ڈالا، دھویا، اس کا رنگ بھی گیا،
ڈھنگ بھی گیا جھلک بھی گئی. ابھی آپ خریدیں گے؟ ہرگز نہیں خریدیں گے, کیونکہ آپ کو پتا چل گیا اس میں کیا ہے, فنا ہے. مولا فرماتے میں تجھے بتا رہا ہوں اس دنیا کو فنا ہے, اس جسم کو فنا ہے, اس حسن کو فنا ہے. بڑے بڑے حسینوں کو دیکھو, بڑھاپے میں کوئی ان کو دیکھتا نہیں ہے, کیونکہ حسن فنا ہونے والی چیز ہے. آج جھلک آئے تو کل یہ جھلک ختم ہو جاتی ہے. آج اس میں نشاط و تر و تازگی ہے, کل یہ پشمردہ ہو جاتا ہے. تو فرمایا محبت اس سے کرو جس میں بقا ہو. اور خاتون شادی کرنا چاہتی ہے, سوچے میں نے جو فیصلہ کیا وہ عقل کی بنیاد پر تھا یا وہم کی بنیاد پر تھا. پہلا رشتہ آیا, پہلی شرط باپ کیا دیکھتا ہے, گاڑی ہے, گھر ہے, نوکری کون سی ہے. لیکن عقل کا فیصلہ کیا ہے, فرمایا پہلی چیز یہ دیکھو اس کے دل میں خوف خدا ہے کہ نہیں ہے. میرے مولا فرماتے اگر کسی باپ نے مال دنیا کی وجہ سے, دنیا کی رونق اور جھلک کی وجہ سے اپنی بیٹی کی شادی کسی ایسے سے کروائی جو مخالف دین تھا, جو شرابی تھا, جو گنہگار تھا, فرمایا جب یہ مر جائے گا اس کے نام اعمال میں لکھا جائے گا اس نے اپنی بیٹی کا اپنے ہاتھوں سے قتل کیا. کیونکہ جو نسلیں پیدا ہوں گی وہ تباہ و برباد ہو جاتی ہیں. ہمیں سیرت کو دیکھنا ہے. آج جوان یہ دیکھے کہ جب میں جاب کے پیچھے گیا, نوکری کے پیچھے گیا, تو میں نے بنیاد کس کو بنایا؟ پہلا سوال جو ہماری وہم فیصلہ کرتی ہے, ایسی نوکری ڈھونڈو جس میں پیسہ زیادہ ہو, جس میں مال زیادہ ہو. لیکن عقل کہتی ہے تنخواہ کم بھی ہو لیکن ایسی جاب کی تلاش میں جاؤ جس میں رزق حلال پایا جاتا ہو, جس سے نسلیں بنتی ہیں. جب آپ کو 5 لاکھ 10 لاکھ کی رشوت دی جاتی ہے, یہ مال بڑا خطرناک ہے اور اسی مال نے لوگوں کو اہل بیت کا قاتل بنایا. 5 لاکھ 10 لاکھ کی رشوت آتی ہے, وہم کہتی ہے لے لو, بڑی گاڑی لے گو, بڑے گھر بناؤ گے, لیکن عقل کہتی ہے یہ مال مال حرام ہے, آج ہے کل نہیں ہے. اور آپ کا جسم کیسے بیمار ہوتا ہے, آپ بزنس کر رہے ہیں, 5 لاکھ کا نقصان ہوا, قبلہ صاحب کو شوگر ہو گئی, دل کا آٹے گا گیا. وہ چیز جس کی انتہا فنا ہے, اس فنا کے فنا ہونے پہ یہ بیچارہ بیمار پڑ جاتا ہے. لیکن ذرا کربلا کے میدان میں آئیے, مولا کے بچوں کو شہید کر دیا گیا, ہر چیز لوٹ لی گئی, لیکن لشکر یزید کا شخص کہتا ہے جب میں نے حسین کے چہرے پر دیکھا ایسا اطمینان تھا, میں خود پریشان تھا. یہ سکینہ, یہ اطمینان لوگوں کے دل پہ کیسے نازل ہوتا ہے کہ مولا چٹائی پہ سو جائے اطمینان ہے, ان کے لیے فرق نہیں ہے بڑے گھر میں سوئے یا چھوٹے گھر میں سوئے. یہ اطمینان کب پیدا ہوتا ہے؟ جب انسان کے فیصلے عقلانی فیصلے ہوتے ہیں, جب وہ عزت کسی ایسی شے میں سمجھتا ہے جس میں خدا نے عزت رکھی ہے, دنیا والوں نے عزت نہیں رکھی ہے. اور ہم ہر روز اپنی کس شے کو مضبوط کر رہے ہیں؟ اپنے وہم کو مضبوط کر رہے ہیں. یہ ڈرامے کس چیز کو مضبوط کرتے ہیں؟ وہم کو مضبوط کرتے ہیں. فلمیں کس چیز کو مضبوط کرتی ہیں؟ وہم کو مضبوط کرتی ہیں. آپ کے بچے جو 24 گھنٹے کارٹون دیکھتے ہیں, یہ کس چیز کو مضبوط کرتا ہے؟ وہم کو مضبوط کرتے ہیں. یعنی کہانی بھی جھوٹی, کریکٹر بھی جھوٹے, نام بھی جھوٹے, مرنے والا بھی جھوٹا, مارنے والا بھی جھوٹا, 30-30 سیریل بیٹھ کے ہم دیکھتے ہیں, ہمارے وہم کو مضبوط کرتا ہے. اس لیے مولا فرماتے ہیں اگر عقل کو مضبوط کرنا ہے تو اپنے خیالات پر کنٹرول کرو. یعنی رات کو سوچتے ہو بڑی بڑی آرزوئیں, بڑی بڑی آلام, بڑی بڑی سوچیں کہ کل اٹھوں گا, یہ کروں گا, وہاں سے مال ملے گا, یہ کام کروں گا. یعنی تمام تر ہماری سوچیں وہم کی سوچیں ہیں, ان کی بنیاد وہم پر ہے, یہ جھوٹے جھوٹے خیالات ہیں. مولا فرماتے ہیں جس انسان کو اپنے کل کا نہیں پتا وہ پلاننگ اپنے سالوں کی کرتا ہے. اگر عقل ہوتی یہ سمجھ جاتا میں دنیا میں مہمان بن کے آیا ہوں. کل نفس ذائقۃ الموت, ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے. اور مولا کا چاہنے والا ہے, امام کی خدمت میں آتا ہے, کہتا مولا مجھے جاننا ہے کہ میں آپ کا شیعہ بن پایا کہ نہیں پایا. تو امام نے فرمایا میرے شیعوں کی ایک نشانی ہے. مولا کون سی نشانی ہے؟ تو مولا فرماتے ہیں اگر تو موت سے محبت کرتا ہے تو میرا شیعہ ہے, اگر تو موت سے ڈرتا ہے تو میرا شیعہ نہیں ہے. مجلس میں دعا کرنا کہ اے خدا مجھے شہادت نصیب کر, یہ اور ہے. لیکن واقعاً دل میں بہادری کا ہونا یہ اور ہے. سورہ جمعہ میں خدا خود کہتا ہے ان کنتم اولیاء اللہ, اگر تو خود کو اللہ کا ولی سمجھتا ہے فتمنا الموت, تو موت کی تمنا کرو اگر تو سچے ہو. جب تک ہم موت کی تمنا نہیں کریں گے, تمنا کا مطلب کیا ہے؟ میں نے کسی مومن کو مثال دی تھی, میں نے کہا مولا نے کیا فرمایا کہ من یموت یرنی, جو مرتا ہے وہ علی کی زیارت کرتا ہے. یعنی موت موت نہیں بلکہ علی کی زیارت کا نام ہے. لیکن یہ بیچارہ مومن بیمار ہو جاتا ہے ہاسپٹل میں, بچوں کو تمنا کرتا ہے, منتیں کرتا ہے کہ مجھے بچاؤ, میں مرنا نہیں چاہتا, میں جلدی دنیا سے جانا نہیں چاہتا. تو گویا کہہ رہا ہے کہ مجھے جلدی علی کی زیارت نہیں کرنی، مجھے جلدی مولا کا چہرہ نہیں دیکھنا، لیکن اگر عاشق علی ہوتا تو کبھی موت سے نہ ڈرتا، ہمیشہ موت سے محبت کرتا، کہتا اللہ جو تجھے منظور ہے وہ مجھے منظور ہے۔ تو جب تک ہم موت سے محبت نہیں کرتے، تو امام نے کہا جب تک تو موت سے محبت نہیں کرتا میرا شیعہ نہیں بن سکتا، تو کہتا مولا میں تو جب جب موت کا نام سنتا ہوں میرے پسینے چھوٹ جاتے ہیں۔ تو امام نے فرمایا تجھے پتا ہے تو موت سے کیوں ڈرتا ہے؟ کہا مولا کیوں؟ کہا کیونکہ تیرا سب کچھ یہاں پر ہے، تو ایسی جگہ جانے والا ہے جہاں پہ تیرا کوئی نہیں، جہاں پہ تیرا کچھ بھی نہیں۔ یعنی اگر کراچی سے آپ کو تفتان بھیجا جائے کتنے ڈریں گے آپ لوگ؟ ہاں سارے بھائی دشمن اہل بیت، میں جاؤں تو کیسے جاؤں؟ لیکن اگر تفتان چند دنوں کے لیے چلے گئے اور آپ کو پھر کہا جائے آپ کو کراچی بھیجا جا رہا ہے، کتنے خوش ہوں گے آپ؟ گھر یہاں پہ، اہل عیال یہاں پہ، دوست یہاں پہ۔ تو مولا فرماتے ہیں وہاں پہ اپنا گھر بنا، وہاں پہ اپنے دوست بنا، ہاں وہاں پہ تعلقات بنا۔ جب سب کچھ تیرا وہاں پہ بن گیا تو پھر تو تمنا کرے گا تجھے موت کب آتی ہے۔ اور ابھی تک تم نے اگر غائب کو مانا سنی سنائی باتوں سے، تو مقام یقین تک نہیں پہنچا۔ اب بھی آ کر ایک جوان سوال کرتا ہے کہ مولانا آخرت ہے کہ نہیں ہے؟ ہے تو کیسی ہے، برزخ ہے تو کیسی ہے؟ یعنی ابھی تک یہ مقام شک میں زندگی گزار رہا ہے۔ اگر تجھے مقام یقین چاہیے تو ایسے اعمال ہے کرو تاکہ تمہیں اپنی قبر نظر آ جائے، تاکہ تمہیں اپنی برزخ نظر آ جائے۔ جب تک مومن اپنی برزخ اور موت کو نہیں دیکھ لیتا تب تک یہ مقام یقین تک نہیں پہنچتا۔ ابھی تک ہم نے صرف امام حسین کو سنا ہے، دیکھا نہیں ہے۔ ہم نے صرف مولا علی کو سنا ہے، دیکھا نہیں ہے۔ بھائی کیوں نہیں دیکھتے ہو؟ کیوں امام زمانہ کے دیکھنے کی تمنا نہیں کرتے؟ کیوں امام حسین کو دیکھنے کی؟ مولانا دعا تو روز کرتا ہوں۔ دعا سے کچھ نہیں ہوتا، دوا بھی تو ہونی چاہیے۔ یہ بالکل ایسے ہے کہ آپ کے محلے کا ایک بہت اچھا ڈاکٹر ہو اور آپ گھر بیٹھ جائیں اور مجھ سے تعریفیں کرنے لگیں اور آپ بیمار بھی ہوں، 110 کا بخار چل رہا ہو، کہ مولانا وہ ڈاکٹر بڑا اچھا ہے۔ تو میں کہوں پھر جاتے کیوں نہیں؟ کہ مولانا جاؤں گا نہیں، گھر میں بیٹھ کر ڈاکٹر کی تعریف کرنے سے آپ ٹھیک نہیں ہو گئے۔ جب تک اس ڈاکٹر کے مطب میں نہیں جاتے، جب تک اس کی ٹیبلٹ اور بتائی ہوئی دوائیوں کو نہیں کھاتے، مسجد میں بیٹھ کر علی کی تعریف کرنے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک علی کے در پہ نہیں جاتے۔ ہمیں درے اہل بیت پہ جانا ہے، جو باب مدینۃ العلم ہے، جو باب حکمت ہے۔ ابھی تک ہم وہیں کے وہیں کھڑے ہیں۔ گویا مومن ایک ٹریڈ میل پہ کھڑا ہے، روز دوڑ تو رہا ہے لیکن وہیں کا وہیں کھڑا ہے، سفر طے نہیں کرنا۔ صراط مستقیم جو سیدھا راستہ ہے، اس کی کوئی مسافت ہوگی؟ 50 سال میری زندگی گزر گئی، میں صراط مستقیم کے کس دہانے پر کھڑا ہوں؟ جب یہ کہتے ہیں کہ ایمان کے 10 درجے ہیں، 10 مراتب ہیں، مومن یہ تو سوچے میں ایمان کے کس مرتبے پہ پہنچا ہوں، دوسرے پر ہوں، تیسرے پر ہوں؟ اور یہ کب پتا چلے گا؟ جب اس کی غیبی آنکھیں کھلیں گی۔ کم از کم زندگی میں ایک مرتبہ امام کی زیارت نصیب ہونی چاہیے۔ اس کے لیے بہترین عمل ہے جو آزمایا ہوا بزرگوں کا عمل، پر میں روزانہ اگر کوئی مومن مسبحات پڑھتا ہے، یعنی ایسی صورتیں جو سبح یا یسبح سے شروع ہوتی ہیں، عمل تھوڑا مشکل ہے لیکن اگر کوئی بزرگ کرے اس عمر میں تو کرنا چاہیے، جو عمر بڑھ گئی اور موت کے بہت قریب ہے۔ پر اگر ڈیلی یہ مسبحات پڑھے گا تو اس کی زندگی کے گزرتے ہوئے لمحات میں پروردگار عالم 14 معصومین میں سے کسی نہ کسی معصوم کی زیارت ضرور کروائے گا۔ اور اگر کسی کو اپنی برزخ دیکھنی ہے تو اب شعبان کا مہینہ آنے والا ہے، 15 شعبان کی رات سے لے کر 25 رمضان تک اگر کوئی روزانہ 1000 مرتبہ سورہ انا انزلنا پڑھے، پروردگار عالم اسے اپنی برزخ دکھا لے گا۔ پنجاب کے ایک وکیل صاحب تھے، انہوں نے فون کیا اور کہا مولانا مجھ سے بڑی خطا ہوئی ہے، تو مجھے کیسے پتا چلے کہ اللہ نے مجھے معاف کیا کہ نہیں کیا؟ میں نے کہا سب سے بڑی نشانی یہ کہ آپ کے گناہ کو 20-25 سال گزر گئے لیکن ابھی تک آپ کے وجود میں پشیمانی ہے، شرمندگی ہے کہ میں نے یہ گناہ کیوں کیا۔ یہ شرمندگی اس توبہ کی نشانی ہے۔ آغا ناراکی فرماتے ہیں نا، کتنا بے وقوف انسان ہے، 1 لاکھ کا نقصان ہوتا ہے اس کو رات کو نیند نہیں آتی، لیکن اسی جس کو فنا ہے اس کے فنا ہونے پہ پوری رات سوتا نہیں ہے کہ مجھے 1 لاکھ کا نقصان ہو گیا، مجھے بزنس میں نقصان ہو گیا، لیکن یہی انسان جس کی صبح کی نماز قضا ہوتی ہے اسے پرواہ ہی نہیں ہے, پرواہ ہی نہیں ہے, کیونکہ اس سے بڑا بے وقوف نہیں ہے. جس شے سے تمہیں بقا ملے گی اس کے کھونے سے اس کے اوپر اثر نہیں پڑتا, لیکن جس چیز کو اس کے وجود سے جدا ہی ہونا ہے اس کے جدا ہونے پہ یہ گھبرا جاتا ہے, کیونکہ ابھی تک اس نے سیرت علی کو سنا ہے, سیرت علی پر چلا نہیں ہے. جب تک ہم چلتے نہیں تب تک نہیں آتا. تو میں نے کہا پہلی نشانی تو آپ کے وجود میں پشیمانی ہے, شرمندگی ہے کہ آپ نے گناہ کیا. میں نے کہا کوئی نشانی؟ کہا مولانا میں نے خواب کے عالم میں بھی دیکھا ہے, اور کہا مجھے موت سے اتنی محبت ہے آپ بھی دعا کریں کہ مجھے جلدی موت آ جائے. میں نے کہا البیت فرماتے نہیں ایسی دعا نہ کیا کرو, دعا کیا کرو اے خدا مجھے عاقبت بخیری نصیب فرما, جب بھی میں مروں تو میری عاقبت بخیر ہو جائے. میں نے کہا کوئی نشانی؟ کہا مولانا ایک نشانی تھی, میں خود کہتے میں نے خواب میں دیکھا کہ لوگ مجھے قبر میں دفن کر کے چلے جاتے ہیں, تو میں نے اپنی قبر سے اپنی روح کو پرواز کرتے ہوئے دیکھا, اور دیکھتا ہوں میں پرواز کر کے وادی السلام تک پہنچ گیا ہوں. برق کی رفتار ہوگی, روح کی رفتار بڑی تیز ہے. تو کہتا میں نے چہرہ تو نہیں دیکھا لیکن میں نے دو نورانی ہاتھ دیکھے, اور یہ سمجھ آ رہا تھا یہ ہاتھ میرے آقا امام حسین ابن علی کے ہاتھ ہیں, اور مولا وادی السلام میں میرا استقبال کر رہے ہیں. میں نے کہا اس سے بڑی توبہ کیا ہو سکتی ہے, یعنی جس نے اپنی زندگی میں دیکھ لیا کہ پروردگار عالم نے میرے سارے گناہ بخش دیا ہے, اس سے بڑا مقام مرتبہ نہیں ہو سکتا. اس لیے فرماتے جب تک اپنے وجود میں حضور کو پیدا نہیں کرو گے, غفلت کو ختم نہیں کرو گے, مولا فرماتے تب تک تمہارے وجود میں پروردگار عالم کا احترام اور ادب پیدا نہیں ہو سکتا. فرما بے ادب محروم از لطف رب, تمہارے وجود میں ادب ہونا چاہیے, اور اگر اور بنا ادب کی وجہ سے, عباس اگر عباس بنے تو ادب کی وجہ سے. جب تک یہ ادب ہمارے وجود میں نہیں آتا, یعنی مومن یہ سمجھ لے کہ میرا پروردگار عالم مجھے دیکھ رہا ہے, یہ مومن یہ احساس کر لے کہ میرا امام زمانہ مجھے دیکھ رہا ہے, تو فرمائیے ادب اسے ہر گناہ سے روک کر رکھے گا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. ایک اچھی عادت انسان کے آخرت کے سارے گناہوں کو مٹا دیتی ہے, اور ایک برا عمل اس کی ساری نیکیوں کو کھا جاتا ہے. ایک ماں تھی بڑی نیک تھی, اس کا بیٹا بڑا فاسق و فاجر تھا. تو ماں نے بیٹے کو بلایا سکرات کے وقت, فرما میرے لال ایک میری وصیت ہے, 9 مہینے تجھے اپنے پیٹ میں رکھا, 2 سال تک تمہیں دودھ پلایا, اگر چاہتا ہے کہ ماں تجھ سے راضی ہو جائے تو ماں کی وصیت پہ عمل کرنا. کہتا جی ماں جو کہو گی میں کروں گا. کہا دیکھو بیٹا جب بھی جہاں بھی جس بھی جگہ سے گزرو یہ وصیت یاد رکھنا. جی اماں. کہ جب بھی تمہاری نگاہ امام حسین کے نام پہ پڑ جائے, یہ عالم پہ پڑ جائے جس پہ مولا کا نام لکھا ہو, تو فرمایا جہاں بھی ہو جس حال میں بھی ہو یہ ماں کی وصیت ہے, ہاتھ کو سینے پر رکھنا اور ادب سے سر کو جھکانا اور کہنا السلام علیک یا ابا عبداللہ الحسین, کہ تو ماں جو بھی ہو جائے مر جاؤں گا لیکن تمہاری وصیت پہ عمل کروں گا. ماں مر گئی, دفن و کفن ہوا. اس کے دوست کہتے ہیں یہ جب بھی جہاں سے گزرتا تھا جب جب اس کی نگاہ امام حسین کے نام پہ پڑتی تھی, علم عباس پہ پڑتی تھی, یہ وہیں پہ رک جاتا تھا, ہاتھ کو سینے پہ رکھتا تھا اور جھک کر کہتا تھا السلام علیک یا ابا عبداللہ الحسین. اس کے دوست کہتے ہیں کسی حادثے میں اس کی موت ہو گئی, دفن کر کے واپس آئے, رات کو خواب میں عالم ہم نے کیا دیکھا کہ عذاب کے فرشتے عالم برزخ میں میدان برزخ میں اس کے ہاتھوں میں رسیاں باندھی ہوئی ہیں اور پاؤں میں رسیاں باندھی ہوئی ہیں اور اسے عذاب کی طرف لے جا رہے ہیں. اسی میدان برزخ میں خیمہ لگا تھا, اس خیمے پر ایک علم لگا تھا اور اس علم کے پرچم پر مولا حسین کا نام لکھا تھا. اب جو پوری زندگی امام کے نام کو دیکھ کر سلام کرتا رہا, ایک عادت اگر دنیا میں ہے وہ عادت آخرت میں بھی انسان میں موجود ہوگی. تو فوراً اس نے کہا ملائکو میرے ہاتھوں کو کھولو, کبھی ایسا وقت نہیں آیا کہ میں اپنے آقا کو سلام نہ کروں, میں دوبارہ اپنے مولا کو سلام کرنا چاہتا ہوں. تو ملائکوں نے اسے اتارا, اس کے ہاتھوں کو کھولا, اس نے ہاتھ سینے پر رکھا اور کہا السلام علیک یا ابا عبداللہ الحسین, کہتا فوراً دیکھا گیا اس خیمے کا پردہ اٹھا اور اس خیمے سے ایک نورانی وجود باہر آیا اور آواز آئی وعلیک السلام, تجھ پر بھی حسین ابن علی کا سلام ہے. اتنے میں کہتے آگے بڑھا, اس کے پورے وجود پہ کپ کپا ہٹ تاری ہو گئی, وجود لرزنے لگا, امام نے ملائکوں کو کہا اس کا نام اعمال مجھے دو، کہ جیسے نام اعمال لیا گیا تو خواب دیکھنے والا کہتا ہے مولا جیسے اس کے نام اعمال کو پڑھنے لگے تو امام حسین کا سر شرمندگی سے جھک گیا اور فوراً کہا کہ تو میرا چاہنے والا تھا، تمہارے نام اعمال میں اتنی برائیاں کیوں ہیں؟ تو وہ جملہ جو ہر گنہگار کہے گا، اس نے بھی کہا دعائے کمیل کا، ظلم تو نفسی و تجرات تو بجہلی، مولا میں نے اپنے وجود پہ بڑا ظلم کیا، میں جاہل تھا تبھی میں نے اپنے وجود پہ ظلم کیا، وہ شرمندگی سے سر کو جھکا لیا۔ امام نے ایک مرتبہ اس کا ہاتھ پکڑا، چند قدم امام حسین سے ساتھ چلے، پھر واپس آئے، پھر چلے، پھر اس کے نام اعمال کو دیکھتے جاتے تھے، آخر میں نام اعمال کو بند کیا، اس کو ملائکوں کے حوالے کیا، نام اعمال ملائکوں کے ہاتھوں میں دیا، اور فرمایا جیسے ملائکوں نے نام اعمال کھولا تو اس میں لکھا تھا اللہم اغفرہ بحق حسین ابن علی، اے خدا اسے حسین کے صدقے میں بخش دے۔ اے خدا اسے حسین کے صدقے میں بخش دے، کیونکہ وہ کریم ہیں۔ وہ تو کہتے ہیں تو ایک قدم آ ہم دس قدم آتے ہیں۔ ایک واقعہ اور ربط مصیبت، پر میں آج بھی وقت کا حسین حل من ناصرن کی آوازیں دے رہا ہے۔ مجلس نہ فارملٹی ہے، مسجد نہ فارملٹی ہے، نماز بھی فارملٹی نہیں ہے۔ مومن آئے تو یہ سوچ کے آئے کہ آج میں اس مجلس سے لے کر کیا جاؤں گا۔ مجلس نہ چاول والی ہونی چاہیے نہ نیاز والی، یعنی چاول کا دانا میں آدمی کا آنا، روحانی غذا اور ہے، جسمانی غذا اور ہے۔ کوفے میں ایک سید بزرگوار نماز پڑھا کے ممبر پر گئے، لوگوں نے سید سے کہا کہ مولانا امام زمانہ کا ظہور کیوں نہیں ہوتا؟ دن رات ہم مولا کے ظہور کی دعائیں، لاشیں اٹھا اٹھا کے ہم تھک گئے، مولا کیوں نہیں آتے؟ تو انہوں نے کہا میرے پاس تو جواب نہیں ہے، لیکن چھٹے امام کی ایک روایت ہے وہ پڑھ دیتا ہوں۔ تو بولا فرماتے جب آخری زمانے میں لوگ یہ پوچھیں کہ مولا کیوں نہیں آتے تو ان کو کہنا تمہارے عمل کی وجہ سے۔ اب امام کا آنا بمعنائے ظہور بھی ہے، بمعنائے زیارت خصوصی بھی ہے۔ یعنی اگر مولا ظہور نہیں کر رہے تو مولا میرے پاس کیوں نہیں آ رہے؟ مجھے بھی تو زیارت کرا سکتے ہیں نا۔ تو انفرادی زیارت بھی نہیں ہو رہی، اجتماعی زیارت بھی نہیں ہو رہی۔ تو امام کا جواب اس میں ہو سکتا ہے کہ تمہارے عمل کی وجہ سے، یعنی اگر ظہور بھی نہیں ہو رہا تو میں نے آج تک مولا کو کیوں نہیں دیکھا؟ اتنے علماء نے، زہداء نے، جوانوں نے امام کی زیارت کی، میدان جنگوں میں زیارتیں کی، لیکن آج میری زندگی ختم ہونے کو آئے، بدن کی طاقت ختم ہونے کو آئے، لیکن ابھی تک مجھے کسی معصوم کی زیارت نصیب نہیں ہوئی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے وجود میں اسپریچولیٹی اور روحانیت ذرا برابر نہیں بڑھی۔ تو مسجد کا مؤذن غصے میں آیا، کہا مولانا کیا کہہ رہے ہو؟ ہم کھلائیں، ہم پلائیں، ہم مسجد میں بلائیں، اور الزام بھی آپ ہم پر لگا رہے ہو کہ امام ہماری وجہ سے نہیں آ رہے؟ دیکھو بھائی میں تو نہیں کہہ رہا، چھٹے امام کا فرمان ہے کہ آج کے بعد مسجد سے نکل جائیے اور پھر مسجد میں نہیں آئیے گا، ہمیں ایسے مولانا کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ چلے گئے۔ سید بزرگوار کہتے ہیں کہ رات کے 2 بجے جس مؤذن نے مجھے دھکے نکال کر مسجد سے نکالا تھا، آج وہی میرے دروازے پر آیا اور کہنے لگا مولانا مجھ سے غلطی ہو گئی، معاف کیجئے گا، خطا ہو گئی، معاف کیجئے گا۔ کہتے میں نے دروازہ کھولا، فوراً قدموں پہ گرا، سید معاف کرنا تو سچ کہہ رہا تھا، مولا اگر نہیں آتے تو ہمارے عمل کی وجہ سے نہیں آتے۔ تو بھائی کیا ہوا، پہلے مسجد سے نکالا، آپ معافی مانگ رہے ہو؟ کہ جیسے میں نے آپ کے ساتھ بہترامی کی، گھر گیا، رات کو سو گیا، ایک خواب دیکھا، خواب میں دیکھتا ہوں کہ اعلان ہو رہا ہے کہ تمہارا مولا آ گیا، ظہور امام ہو گیا۔ میں بھی دوڑا دوڑا امام کے پیچھے گیا، بڑی رش، لوگ جوک در جوک امام کی زیارت کے لیے جا رہے تھے، میں بھی گیا۔ جب امام سے زیارت ہوئی، ہاتھوں کا بوسہ لیا، اور میں نے کہا مولا ہر محب کا اور ہر عاشق کی یہ خواہش ہے کہ آپ اس کے گھر آئیں، اپنے بابرکت قدم اس کے گھر میں لائیں، مولا آپ کب آئیں گے، میں آپ کی دعوت کرنا چاہتا ہوں۔ تو امام نے فرمایا جب وقت ملے گا تو ہم آئیں گے، تو منتظر رہنا۔ اب کہتا خواب کے عالم میں دیکھتا ہوں، میں گھر گیا، چند دن گزرے، اپنے صحن میں بیٹھا ہوں، دروازے پر دستک ہوئی، میں نے دروازہ کھولا، فوراً دیکھا زہرا کا لال امام زمانہ دروازے پر موجود ہے۔ اللہ! فوراً امام کو اندر دعوت دی، مولا آئے، امام کے لیے کرسی صحن میں لگائی، مولا گھر میں بیٹھے، امام پانی لاؤں، کیا لاؤں مولا، کیا آپ کی خدمت کروں، اچانک سے آئے، کوئی خبر دیتے، میں بہت بڑا بندوبست کرتا، امام نے اشارہ کیا بیٹھ جاؤ، کہ پورے گھر میں سکوت طاری تھا اور مولا اسی خاموشی میں میرے گھر کو دیکھ رہے تھے، میرے گھر کے ایک ایک سامان کو دیکھ رہے تھے. پہلا سوال جو امام کی زبان سے نکلا، اے مؤذن تیری تنخواہ کتنی ہے؟ میں نے کہا مولا بہت تھوڑی تنخواہ ہے. کہا اتنی تھوڑی سی تنخواہ میں اتنا زیادہ سامان تو نے کہاں سے لیا؟ اکاؤنٹیبلٹی. طلحہ و زبیر علی سے دور کیوں ہوئے؟ زبیر مولا علی کا پپیزاد بھائی تھا. پہلا شخص ہے جب مولا کے ہاتھوں میں رسیاں بندی، زبیر نے تلوار نکالی تھی کہ علی کے ہاتھوں میں رسیاں ڈال رہے ہو. وہی زبیر جنگ جبل میں علی کے مقابلے میں مال کی وجہ سے، جب علی نے کہا اکاؤنٹیبلٹی دو، تین خلفاء کے ادوار میں جتنا تم لوگوں نے مال اکٹھا کیا مجھے بتاؤ کہاں سے لایا، خود کمایا یا بیت المال سے جمع کیا؟ تو کہنے لگے علی یہ حساب ہم سے نہیں لینا، اپنی حکومت میں ہم جو کریں وہ ہم سے پوچھ سکتے ہو، لیکن پچھلی حکومتوں کا حساب نہیں لینا، ورنہ ہم جنگ جمل کو برپا کر دیں گے. تو امام فرماتے جو کرنا ہے کرو، لیکن علی حساب و کتاب کریں گے. مولا کو یہ پرواہ نہیں ہے کہ میرا ساتھی مجھ پر جان قربان کرنے والا مجھ سے جدا ہو جائے گا، مولا کو پرواہ یہ ہے کہ حکم و اطاعت پروردگار عالم اس دنیا پہ جرا ہونا چاہیے. وہ چاہے کوئی بھی ہو، بیٹا ہو، رشتہ دار ہو، بھائی ہو، اپنا ہو، غیر ہو، لیکن حکم خدا کا اجرا ہونا چاہیے. چاہے کچھ بھی ہو جائے، جان جاتی ہے تو چلی جائے. تو پہلا سوال جو امام زمانہ نے کیا، آج کا مومن جو دعائیں کرتا ہے امام زمانہ کو پروردگارہ ظہور کر دے، یہ سوچے اگر مولا آئے اور امام نے اکاؤنٹیبلٹی کی میں جواب کیا دوں گا، کیا ہے میرے پاس کوئی جواب دینے کے لیے؟ فوراً امام نے کہا یہ بتا تنخواہ جب اتنی کم ہے اتنا مال تو نے کہاں سے اکٹھا کیا؟ کہتا مولا آپ سے کیا جھوٹ بولنا، ادھر ادھر سے، یعنی 20,000 کی تنخواہ ہے 20,00,000 کی گاڑی کھڑی ہے، 35,000 کی تنخواہ ہے، پوچھو تو صحیح بھائی اتنا مال کہاں سے آیا؟ دنیا والے نہیں پوچھیں گے، عزت کریں گے، لیکن امام زمانہ کے لیے یہ ذلت ہے. جو مال حرام کی کمائی سے مومن کے گھر میں آتا ہے اس کے بچوں میں پھر نہ علی کی محبت ہوتی ہے نہ اطاعت علی ہوتی ہے، ان کے کرداروں میں نہ زینب نظر آتی ہے نہ ام کلثوم نظر آتی ہے. وہ لقمہ جو حلال کا لقمہ ہو اور مومن کے پیٹ میں جائے، اس عبادت میں لذت ملتی ہے، اس مومن کی اسپرچولیٹی بڑھتی ہے، اس مومن کو امام زمانہ کی زیارت ہوتی ہے. امام نے فرمایا مؤذن تم نے حرام کی کمائی سے کمایا، حکم امام خیرات خدا میں دو. میں نے کہا مولا جان قربان مال کی حیثیت کیا ہے؟ دیا. اتنے میں امام نے میری طرف دیکھا، کہ مؤذن تیری بیوی کہاں ہے؟ کہ مولا کہیں گئی ہوئی ہے. کہ جب واپس آئے تو اسے طلاق دینا. مولا 17-18 سال کا ساتھ میرے بچوں کی ماں، بیوی کو طلاق کیوں دوں؟ کہ جب تو پیدا ہوا تھا انہی دنوں میں تمہاری بیوی پیدا ہوئی تھی، ان کا گھر تمہارے گھر کے ساتھ ساتھ تھا، تمہاری بیوی کی ماں کا دودھ خشک ہو گیا تھا، ایک ہی محلے میں رہتی تھی، اس نے تمہاری ماں کا دودھ پیا تھا، لہٰذا یہ تمہاری رضائی بہن ہے. پھر گھر جدا ہوئے، فاصلے بڑھے، شادی کی. جب تک علم نہیں تھا تو رشتہ حلال تھا، اب کیونکہ میں بتا رہا ہوں تو رشتہ کیا ہے؟ حرام ہے، طلاق دو. کہتا اور پریشان ہوا. میں نے کہا ٹھیک ہے مولا، بیوی کو طلاق دی. اتنے میں دروازہ کھٹکا، دوڑے دوڑے میں نے دروازہ کھولا، 19-18 سال کا کڑیل جوان بیٹا اندر آیا. امام نے کہا مؤذن ادھر آ، ادھر آ، تمہارا بیٹا پتا ہے ابھی کہاں سے آ رہا ہے؟ کہ مولا کہاں سے؟ کہ ابھی شراب پی کے آیا ہے، ابھی زنا کر کے آیا ہے، میں اس پہ حد شرعی جاری کروں گا. بیوی کو قربان کیا، مال کو قربان کیا، لیکن جوان بیٹا ہر کسی کو پیارا ہوتا ہے، برداشت نہیں ہوا مولا میرے بیٹے کو میری آنکھوں کے سامنے سزا دے. میں نے فوراً اپنی جگہ سے اٹھ گیا اور اپنے امام کی بہترامی کی. میں نے کہا کبھی کہتے ہو سامان دو، کبھی کہتے ہو بیوی کو طلاق دو، ابھی میرے بیٹے کو سزا دینے والے ہو. میں نے کہا آپ مجھے امام تو دور، آپ تو مجھے سید بھی نہیں لگتے. کہ اتنا کہنا تھا امام اپنی جگہ سے اٹھے، آنکھوں میں آنسو بھر آئے. کہا اے مؤذن جب تو مجھ پہ اپنا بیٹا قربان نہیں کر سکتا، یہ خواب ہے، امتحان ہے، پھر یہ مت کہا کر کہ تو میرا حقیقی چاہنے والا ہے. عزیزان محترم، دین قربانی مانتا ہے. خمس کا دینا ایک سمپل سی بات ہے، لیکن جو نہیں دے رہا اس کا مطلب وہ مال قربان نہیں کر سک رہا. چند بالوں کا چہرے پر ہونا اس کا مطلب یہ بال قربان نہیں کر سک رہا. دن میں 17 رکعت نماز پڑھنا اس کا مطلب یہ 17 منٹ اپنے مولا کے لیے نہیں نکال سک رہا. تو ہم قربان کیا کر رہے ہیں؟ جب تک ہم اپنا ٹائم, ہم اپنا پیسہ, ہم اپنا وقت مولا پہ قربان نہیں کرتے, اور میں تب تک تو علی والا نہیں بن سکتا, کیونکہ وہ کریم ہے اور کریم کا کام ہے عطا کرنا. ہمیں عطا کرنا ہے, اہل بیت ہمیں عطا کرتے ہیں. فرمایا فذکرونی اذکرکم, جتنا تو ہمیں یاد کرے گا اتنا ہم اہل بیت تمہیں یاد کریں گے. اگر تو دنیا میں ہمیں یاد کرے گا, ہم آخرت میں تمہیں یاد کریں گے. ایک مومن نے کہا, مولانا میں بوڑھا ہو چکا ہوں, پاؤں میں طاقت نہیں, پیسہ نہیں, کربلا نہیں جا سکتا. جب آپ خود کہتے ہیں اہل بیت کریم ہیں, تو انہوں نے مجھ جیسے فقیر اور ناچار انسان کو اپنی زیارت سے محروم کیوں رکھا؟ اس کا مطلب جن کے پاس پیسہ اور صحت ہو وہ کربلا جائیں, اور میں مر جاؤں میرے نام اعمال میں ایک بھی زیارت نہ ہو. میں نے کہا ایسا نہیں ہے. میرے مولا فرماتے ہیں, جس انسان کو بھی بدن میں توانائی نہیں ہے اور مالی طاقت نہیں ہے, وہ میرے کربلا نہیں آ سکتا. لیکن کس نے کہا ہم اس سے ثواب زیارت حسین عطا نہیں کریں گے؟ کہ ہمارا کام عطا کرنا ہے. کہ مولا کیسے؟ کہ جو اتنا لاچار ہے کربلا آ نہیں سکتا, لیکن اس کا دل ہے, جب میری ذری کو دیکھتا ہے, جب کسی زائر کو دیکھتا ہے, تو دل کرتا ہے میں حسین کی زیارت کو میں بھی جاؤں, یہ ثواب میں بھی کماؤں. فرمایا جہاں بھی ہے, جس جگہ بھی ہے, اگر ثواب زیارت حسین کو حاصل کرنا چاہتا ہے, تو فرمایا اپنا چہرہ, اپنا رخ امام حسین فرماتے ہیں کربلا کی طرف کرے, ہاتھ سینے پر رکھے اور خلوص دل سے کہے السلام علیک یا ابا عبداللہ الحسین. کہا مولا ثواب مل جائے گا؟ کہ نہیں. اگر تو نے سلام کیا اور بے ساختہ نہ چاہتے ہوئے, ایک مرتبہ آپ روتے ہیں اپنے ارادے سے, ایک مرتبہ خود بخود روتے ہیں, آپ نے رونے کا سوچا بھی نہیں لیکن دل ٹوٹتا ہے اور آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں. فرمایا اگر تم نے سلام کیا اور تمہارا دل ٹوٹا اور تمہاری آنکھوں سے آنسو نکل آئے, تو سمجھنا حسین نے آنسوؤں کے ذریعے سے تمہارے سلام کا جواب دے دیا. تو ثواب کمانا بہت آسان ہے, جنت سستی بھی ہے آسان بھی ہے. سوال یہ ہے اس جنت کے پیچھے جاتا کون ہے؟ دلوں کو کربلا لے جائیں, چند سلام امام حسین کو پیش کریں, دو جملے مصائب کے. کہ چھٹے امام فرماتے ہیں جس مجلس میں میرے دادا حسین کے مصائب پڑھے جاتے ہیں, وہاں پہ میری دادی زہرا ضرور آتی. فرمائے مومن ابھی تو رویا نہیں, تمہاری آنکھوں سے آنسو نکلے نہیں, لیکن تم سب کے سروں کے پیچھے میری دادی کھڑی ہو جاتی ہیں اور دعا کے لیے ہاتھوں کو بلند کرتی ہیں, اے خدا یہ میرے حسین کا زادار ہے, اس کے گناہوں کو بخش دے. دلوں کو کربلا لے جائیں, خلوص دل سے اپنے مولا حسین کو سلام پیش کریں. السلام علی الحسین وعلی ابن الحسین اولاد حسین وعلی اصحاب حسین. کم از کم لفظ حسین تو سب کو آتا ہے, جب حسین کا نام آئے تو بلند آواز السلام علی الحسین وعلی علی ابن حسین وعلی اولاد وعلی سلام ہو. زخمی ہوٹوں پہ
امام زمانہ کے سلام آئے، میرا سلام آیا بندے ہوئے ہاتھوں پہ، میرا سلام ہو جلے ہوئے امامے پہ، فرمایا میرا سلام ہو اس شہید پہ جس کی گردن کو پیچھے سے کاٹا گیا، فرمایا میرے جانے والو تو پانی روتا ہے لیکن تیرا امام زمانہ خون روتا ہے، فرمایا تو سن کے برداشت نہیں کرتا لیکن میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ظالم نے کیسے او میری زینب کی چادر لوٹ، فرمایا جب آنکھوں میں آنسو سب سے پہلے میرے ظہور کی دعا کیا کرو، دعا کرو میرا ظہور ہو تاکہ میں اس ظالم سے بدلہ لوں، وہ جس نے میری دادی کی پسلیاں توڑی، وہ جس نے میری سکینہ کو تباہ مارے، فرمایا جس بھی مجلس میں میری پھپھی زینب کے مصائب عیشیوں میں وہاں پہ ضرور آتا ہوں، اے خدا تجھے زینب کی پریشانیوں کا واسطہ آج کوئی خالی ہاتھ مجلس سے نہ جائے، کس لمحے کا واسطہ کیسا واسطہ نے خدا خالی ہاتھ نہ لوٹائے، اے خدا تجھے اس لمحے کا واسطہ جب لوگ زینب کو پتھر مار رہے تھے اور کہہ رہے تھے یہ باغی کی بہن، بی بی نے فرمایا مجھے باغی لگو میرا حسین نواز رسول، بی بی کی گود میں ننی سی سکینہ آہستہ سے کہتی ہے بھوپھی اماں بڑی پیاس لگی ہے، امام حسین فرماتے ہیں میرے جانے والوں جب بھی ٹھنڈا پانی پیو میری سکینہ کو یاد کیا، بی بی زینب نے کہا سکینہ یا پانی دینے والا کوئی نہیں پتھر مارنے والے بہت، چھت پہ ایک مومنہ بیٹی تھی آواز کو سن لیا دوڑتی ہوئے گلاس میں پانی بھرا بی بی زینب کو دیا، اے قائدی بی بی تیری بچی پیاسی نہ رہے گی میں تیری بچی کو پانی پلاؤں، سکینہ نے پانی لیا پینا چاہا، کہتی ہے قائدی بی بی جب تیری بچی پانی پی لے میرے لیے کچھ دعائیں کر لے، بی بی زینب نے کہا سکینہ پانی بعد میں پینا ہم کسی کا احسان نہیں اٹھاتے، اب سکینہ نے اپنا چہرہ بلند کیا کہ جیسے مومنہ کی نگاہ سکینہ کے زخمی کانوں پہ پڑ گئے، او زخمی رخساروں پہ پڑ گئے یہ اپنی ساری دعائیں بھول گئے، کہتی ہے قیدی بی بی دعا کرو اللہ میری بچی کو او کبھی تیری طرح یتیم نہ بنائے، سکینہ نے دعا کے لیے ہاتھوں کو بلند کیا او میرے اللہ تجھے میری یتیمی کی قسم او کسی بچی کو میری طرح یتیم نہ بنانا، ہاں مومنہ بتا تیری دوسری دعا کون سی؟ کہتی ہے قیدی بی بی بڑی مدتیں گزر گئی میں مدینے نہیں گئے، دعا کرو اللہ مجھے مدینہ بھیجے، مدینے کا نام آنا تھا زینب کو سورا یاد آ گئے، نانا کا روزہ یاد آیا، اے مومنہ مدینے جا کر کیا کرو گے؟ کہتی ہے قیدی بی بی مدینے میں میرا حسین ہے، مدینے میں میرا عباس ہے، مدینے میں میری مرشد زادی۔ بی بی زینب نے کہا تو نے حسین کا نام لیا، عباس کا نام لیا، لیکن تو نے یہ نہیں بتایا تیری مرشد زادی کا نام کیا ہے۔ ایک مرتبہ کہتی ہے قیدی بی بی میری مجبوری سمجھو، او یہاں بازار کا ماحول ہے، میں اپنی بی بی کا نام نہیں لے سکتی۔ ایک مرتبہ بی بی زینب نے کہا میں دعا کروں گی اگر تجھے تیری بی بی بازار میں نظر آ جائے۔ ایک مرتبہ جلال میں آ کر کہتی اے قیدی بی بی اگر دعا نہیں کرنی تو نہ کر، لیکن میری بی بی کو بد دعا تو نہ دے۔ او میری بی بی تجھ جیسی قید نہیں کہ بازار میں آئے۔ ایک مرتبہ زینب کو جلال آیا اپنے چہرے سے
پروردگار حق محمد و آل محمد، اس مجلس کا ثواب سیدہ تحسین زہرا رضوی بنت زیغم عباس رضوی زوجہ سید شریف حسن رضوی، پروردگار ان تمام مرحومین کے درجات کو بلند فرما، شہدائے کربلا کے ساتھ مشہور فرما، ہم نے جو مانگا نہیں مانگا اپنے خزانے قدرت سے ہم کو عطا فرما۔ سب سے بڑی دعا ہے خدا ہمارے مولا اور آقا امام کا ظہور فرما، ہم سب کو مولا کے آبان و انصار میں شریک فرما، ایسا بنا جیسا امام زبانہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ایک مرتبہ جن مرحومین کے نام لیے گئے ان کے لیے سورہ فاتحہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔